تیسرا خطاب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، ملائک ملک کی جمع ہے، فرشتوں کی تعداد ان گنت ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، کوئی فرشتہ نہ پیدا ہوا بعد میں، نہ مرا نہ بیمار ہوا، ایک ہی دفعہ ان پر زوال آئے گا جب امر اللہ واقع ہوگا. یاد کرو جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جائل فی الارض خلیفہ، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے ایک خلیفہ. بے شک خلیفہ کا معنی مفسرین نے نائب سے کیا ہے، لیکن نائب اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، نائب نفاذ الامور میں ہے. ایک شخص کو میں یہاں کہتا ہوں کہ آج طلباء کو یہ اعلان کرے، تو وہ اس اعلان میں نائب ہے، میرا نائب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا تو نائب نہیں ہو سکتے، وہ تو شرک سے پاک ہے. نائب تو پھر مناب کی جگہ پر آتا ہے. یہ ترجمہ سب نے کیا ہے، شیخ سعدی نے بھی کیا ہے اور شاہ ولی اللہ نے بھی اور عبد المومن نے بھی اور دیگر اکابر نے بھی. خلیفہ، خلفہ یخلفو کے معنی آتے ہیں بعد میں آنے والا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ملائک پیدا کیے اور اس کے بعد پھر انسان کو پیدا کیا، اور انسان سے پہلے اور ملائک کے بعد جنات کو پیدا کیا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، تو چونکہ پہلے دو بڑی مخلوقات موجود تھی اور یہ تیسری آئی، تو اس کو اس خلیفہ کہا. جعلکم خلائف الارض، بعد میں آنے والے. خلیفہ، یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے احکام نافذ کرنے کے لیے اپنا ایک بندہ معتمد، اعتماد کا بندہ، وہ آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ملائک سے پوچھنے کی، صرف آدم کا شرف ظاہر کرنے کے لیے. جیسے آپ کہے کہ ابھی کچھ طلباء کو انعامات ملنے والے ہیں، اب کچھ طلباء کی دستار بندی ہوگی، ان کا شرف اور عزت ظاہر کرنے کے لیے. حدیث شریف میں استشار ربکم کے لفظ آئے ہیں، اللہ نے مشورہ کرنا چاہا. تفسیر ابن جریر میں اس جگہ وہ حدیث موجود ہے، لیکن علماء دین نے کہا کہ یہاں استشارہ کا معنی ہے اظہارہ، اللہ نے ظاہر کرنا چاہا، یعنی شرف آدم ملائک پر. فرشتوں نے آدم کی صلاحیتیں تو جانتے نہیں تھے، البتہ آدم علیہ السلام سے پہلے انہوں نے جنات کو دیکھا تھا کہ وہ بڑے شرپسند تھے. قالو، کہنے لگے، اتجعل فیہا، آیا آپ پیدا کرنا چاہتے زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد مچائے اس میں. جنات نے بہت فساد کیا. ویسفک الدماء، بہائے خون. ان کو کیسے پتہ چلا؟ اللہ کی پاک مخلوق وہ بدگمانی سے منزہ و مقدس ہے، یا تو اس لیے کہ خلیفہ کے لفظ سے انہوں نے استدلال کیا کہ خلیفہ عدل کرتا ہے، اور عدل تب ہوتا ہے جب ظالم کا ظلم موجود ہو. تو ان میں ظالم اور مفسد ہوں گے، تب آدم علیہ السلام خلافت کرے گا، یعنی عدل کرے گا. اور یا یہ کہ ملائک نے دیکھا کہ عبادت کے لیے تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. کروبیاں ملائک کو کہتے ہیں. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، قرآن کریم کی بڑے کامیاب مفسر تھے، وہ فرماتے تھے کہ فرشتوں کی یہ بات کہ خلیفہ بن کے فساد کرے گا۔ فرشتوں کی بات آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے صحیح اولاد و جانشین ان کے بارے میں تو صحیح نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے مسترد کر لیا، لیکن فرشتوں کی بات بعد میں آنے والے ظالم حکمران، بدچلن فاشی اور دہشتگرد حکمران، ان کے بارے میں 100% صحیح تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ خلیفے کی دو شان ہیں، اگر یہ اللہ سے لے اور پھر بندوں کو دے تو یہ عدل کرے گا، اور اگر اس کا خدا سے لینے کا تعلق نہ ہو اور اپنا چلائے تو پھر یہ بدترین ظالم ہوگا روئے زمین۔ رنجیت سنگھ نے کسی نیک آدمی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میری حکومت کیسی ہے؟ کہ بہت ظالمانہ حکومت ہے۔ کہا تم لوگ کیسے گزارا کرتے ہو؟ کہا جیسے بخار کے ساتھ آدمی عادی ہو جائے، فریاد بھی کرتا ہے پانی بھی پیتا ہے، فریاد بھی کرتا ہے بستر پہ لیٹا بھی رہتا ہے، ہم عادی ہو چکے ہیں آپ کے ظلم کے ساتھ۔ چنانچہ ہم نے تواریخ بھی دیکھی اور اپنے زمانے کے کچھ حکمران بھی دیکھے، جس نے اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ایک پاکستان کو پورا کا پورا قربان کر لیا اور ادھر تم اور ادھر ہم کا غلط اور بدماشی کا نعرہ لگایا، اور وہ کروڑوں مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں مشرقی پاکستان جو بن چکا تھا آج وہ بنگلہ دیش کے نام پر ہے، اور صفحہ ہستی سے اس کا نام تک مٹا دیا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمران صوبوں کو آپس میں مطالبات پر لڑاتے ہیں، کسی صوبے کو کہا تم گندم روکو، کسی کو کہا تم پانی روکو، ڈیم بناؤ، یعنی افراتفری پھیلاؤ اور اپنے دن گزارو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں نے مغرب سے سودا کر کے مسلمانوں کے خون پسینے اور قربانیوں سے بنی ہوئی حکومتیں ان کو تہ تہ کر لیا۔ اس لیے ملائک کو کہیں رب العزت نے ان حکمرانوں کا جلوہ دکھایا تھا، ان کے منحوس چہرے دکھائے تھے، اور ان کے منہ سے نکلا کیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ کہنا کہ یہ فساد کریں گے اور خون بہائیں گے ابو بکر عمر و عثمان و علی و حسن اور معاویہ کے بارے میں تو غلط ہے، لیکن یہ یزید کے بارے میں اور عبیداللہ ابن زیاد کے بارے میں اور بعض عباسی اور بنو امیہ کے بارے میں 100% صحیح۔ اللہ استغفر اللہ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد بھی، سبحان اللہ پڑھتے ہیں وہ بحمدی بھی پڑھتے ہیں، یہ ملائک کا ذکر ہے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تم نے خلیفہ کا نام سن کر حاکم اور ظالم کا مفہوم لے لیا جو خلیفہ کے مفہوم صحیح کے خلاف ہے، ہمیشہ درست سمت پر سوچنا چاہیے۔ ہزاروں طلباء آئے ہیں، داخلہ لیا ہے اس خوش فہمی میں اور اس حسن ظن پر کہ ان کو قرآن سے فائدہ پہنچے گا۔ اگر آدمی یہ سوچ لے کہ مختلف جگہوں سے مختلف قوم قبیلے کے عادات کے لوگ آئے، پتہ نہیں کیا کریں گے، کس کس طرح رہیں گے، تو ایک کو بھی اندر داخلہ مشکل ہو جائے گا۔ ایک شخص جب وعظ اور نصیحت کرتا ہے تو اس ارادے سے کہ مسلمانوں کا دل اور دماغ روشن ہو جائے گا، اس خیال سے نہیں کرتا کہ ان کے ہاں وسوسے اور برے خیالات آئیں گے. ہمیشہ ذکر میں مقصود اشرف ہوتا ہے. مقصود کبھی بھی قبیح لینا جائز نہیں. آیت کا حاصل یہ ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم نے خلیفہ کے مفہوم میں غلطی کی. خلیفہ ابو بکر تھے اور عمر و عثمان و علی ہے، خلیفہ بٹو نہیں ہے، قیوم خان خلیفہ نہیں ہے، ماسٹر صاحب خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ کا برخلاف ہے. جیسے ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہے اور ہر مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم نہیں ہے اور صف میں کھڑا ہونے والا ہر نمازی نمازی نہیں ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اللہ فرماتے غرق ہو جائے یہ نماز، تباہ ہو جائے، یہ تو نماز کے خلاف چل رہا ہے. انی اعلم، یعنی خصائص الخلیفہ وفضائلہ وشرفہ ومناقبہ وما لا تعلمون وانتم لا تعلمون مقام الخلیفہ ومرتبته وشرفه. یقینی بات ہے، ایک شخص اپنے بیٹے کو مکتب میں بٹھاتا ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ یہ عابد و زاہد بنے گا اور یہ بہترین عالم اور وارث الانبیاء بنے گا اور اس کے سائے میں ہزاروں آدمیوں کو ہدایت ملے گی اور اس کی وجہ سے اندھیرے روشن ہوں گے، تو یہ نیک مقاصد ہے جنہیں وہ سوچ رہا ہے. اور اگر وہ یہ کہ جی لڑکوں میں رہ کر کے اس کے اخلاق خراب ہو جائیں گے اور اس میں کمانے کے بجائے کھانے کا مادہ بڑھ جائے گا اور یہ تیار خور ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، تو نتیجتاً وہ دین اور دین والوں کا دشمن بن جائے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرشتوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور آدم کو مسترد کیا، لہذا اب آدم کی بزرگی فعلی طور پر دکھاتا ہوں، پہلے قولی دکھائی، اب فعلی کرامت آدم. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو دیکھنا ہے کہ زمین کی خلافت کا حقدار ملائک ہے یا آدم، اس علاقے کے لیے قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی کا بننے کا کس میں صلاحیت زیادہ ہے؟ تو کینڈیڈیٹ اپنے لوگوں کے ذریعے اسٹیج لگاتا ہے، لوگوں کو جمع کرتے کہ آؤ میں بہت بڑا آدمی ہوں، بس میرے آتے ہی انشاءاللہ تمہارے گھروں میں رزق تنخواہ اور دولت کے خزانے آ جائیں گے. پھر جب کامیاب ہو جاتا ہے کہتے بس چلو آئندہ ووٹ مت دو، مجھے معاف کرو. وہ ایک سیاسی ہمارے بزرگ ہیں، مولوی ہے بڑا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے کہ سیب ہم جل گئے گرمی سے اور بچو سانپ نے ہمیں ڈسا، ایک کھمبا دو تو لگواؤ کہ بجلی آ جائے. وہ مولوی ہے بہت بڑا، اس نے کہا تم نے مجھے ووٹ دین کے لیے دیا تھا یا بجلی کے کھمبے کے لیے دیا تھا، یہ بتاؤ. اب غریب لوگ وہاں، انہوں نے کہا ہم نے تو دین کے لیے دیا تھا، پھر کھمبے کا نام نہ لے. ایک دوسرا مولوی قریب میں بیٹھا تھا، جب وہ ممبر صاحب کا خیال دوسری طرف ہو گیا تو ایک اور مولوی سے کہ ادھر آؤ، حضرت سے کہو کہ وہ اسلام تو 57 سال گزر گئے، جو آیا تھا وہ بھی چلا گیا، وہ تو نہیں آئے گا، ایک کھمبا تو لگواؤ تاکہ یہ گرمی تو چلی جائے. وہ جب پھر فارغ ہو گیا، کعبے تک گئے نہیں، کہا ایک بات کرنا چاہتا ہوں، حضرت وہ اسلام جس کے نام پر آپ ووٹ لے رہے ہیں وہ تو 57 سال ہو گئے، جتنا آیا تھا وہ بھی سکڑ گیا اور صوبوں میں گھس گئے، کونوں کانچوں میں رہ گیا، بس اب ایک کمبے تو لگواؤ کہ یہ بجلی کی مصیبت سے تو ہم اب گرمی کی مصیبت سے جان چھوٹے. وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا یہ کسی مولوی نے آپ کو پڑھا لیا ادھر، کہنے لگا ٹھیک ہے، اور اس کا کام کر دیا غریب کا. خیر، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی میدان میں بٹھایا اور فرشتوں سے کہا آؤ امتحان گاہ میں، اور وفاق کا بنڈل جو تھا وہ کھلنے لگا، پہلے سے کھلا ہوا بنڈل اس کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ یہ آپ کے سامنے کھولا جا رہا ہے، یہ طریقہ امتحان کا کہ سامنے لوگوں کو بٹھاؤ اور ایک جیسے سوال کرو، اوپر صلاحیت آگے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نام ذکر کیے پہلے کہ دیکھو یہ کرپا ہے اس کا کام کھودنا ہے، یہ درانتی ہے اس کا کام کاٹنا ہے، یہ توا ہے اس پر چپاتی بنتی ہے، یہ ہانڈیا ہے اس میں سالن پکتا ہے، ایک مثال مفسرین نے ذکر بھی کیا ہے۔ اسماء و اشیاء ضرورت العباد، اسماء و اشیاء ضروریات العباد، بندوں کو زمین پر رہتے ہوئے جن جن چیزوں سے واسطہ پڑ سکتا تھا ان کے مجمل نام رب العزت نے ذکر کیے۔ جب سب نام ذکر ہوئے اور ہر نام کے ساتھ خاصیت، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب بتاؤ، فرشتوں سے کہا کرپے کا کیا کام ہے، حل کا کیا کام ہے، اور کیتلی کا کیا کام ہے، نہ انہوں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، انہوں نے کیا یاد کرنا تھا، وہ تو صوفی لوگ تھے چپ چاپ آرام سے بیٹھے رہے۔ ایک بڑے عالم کو اپنے محتمم نے کہا کہ ہمارا مدرسہ وفاق میں شامل کرو، نام لینا ٹھیک نہیں، اس نے کہا ان کو خط نہیں آتے، نالائق لڑکے ہیں، بس صرف پڑھنا جانتے ہیں، وہاں لکھنا پڑتا ہے، اس نے کہا نہیں یہ تو زبردست کاتب ہے۔ کراچی آیا، میں ساتھ چلا گیا، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلیوں کی خدمت میں مدرسہ داخل ہو گیا۔ 10 طلباء کا ٹیسٹ لیا گیا پہلے کہ آپ کو خط آتا ہے، کہا واہ ہم تو کتابت جانتے ہیں۔ فجر کے بعد ان کو 3 سوالات دیے، ظہر کی اذان کے ساتھ لے لیا، 9 کے 9 نے کاغذ سفید دے دیے، یہ کہہ کر کہ حدیث کا سوال ہے، غلط جواب آ جائے گا کافر ہو جائیں گے، اور ایک نے مبسوط لکھا، مبسوط سرخسی تو سواد کے ساتھ لکھا تھا۔ خیر امتحان ہو گیا، 9 کے 9 فیل ہو گئے، ایک مشکل سے پاس ہو گیا۔ تو اس استاد نے وہ جو فیل ہوئے تھے ان کی دعوت کی اور کہا کہ اتنی بڑی جماعت کا فیل ہونے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ غیرتی قوم کا طریقہ۔ آنا کسان سے ڈوڑا اکڑی ہوا لسم طویت بندرا دے نا غریب را لو لڑکے راست در سستا دا ایسا سے حکم اگر نہ فیل کے دل نتا نہ شو فیل کے جائے سا تو بولے دا دا خدا فیل ہو دعوت دے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کی بات پسند نہیں فرمائی تو آدم علیہ السلام اور ملائک کی صلاحیتوں کا مقابلہ کرایا۔ ملائک تو فرشتے تھے، وہ تو تسبیح تقدیس تحمید کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اب بھی فرشتے ہوتے ہیں ہمارے یہاں زبردست، کو آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک فرشتے کو میں نے کہا کہ جاؤ دال لے آؤ، ابتدائی زمانہ تھا، گھر والوں کی طبیعت صحیح نہیں تھی، کہا روٹی پکی ہے کوئی سالن تیار لے آئے، تو میں نے اس کو پیسے دیے۔ یہاں قریب میں گلی کے کونے پر ہزارے والوں کا ہوٹل تھا، وہ طالب علم اس طرف سے آیا 1.5 گھنٹے کے بعد، میں نے پوچھا کہاں گئے تھے، تو تھیلی میں خشک دال لے کے آیا۔ میں لے کر دال رہا دی تھا دال ہوئی اور گتچے واڑے آنکھوں ابھی تو خلق پیتی ہوئی، یا خدا یا پاک، یہ ہوٹل والا خشک دال دے ہی نہیں رہا تھا، وہ تو کہ دال کا سالن ہم بیچتے ہیں، اور وہ خشک دال ڈھونڈنے چلا گیا۔ ایک طالب علم کو کہا گیا کہ بھائی تم اناردانہ لے آؤ، اناردانہ کباب میں ڈلتا ہے، 3 بڑے بڑے انار خرید کے لے آیا۔ میں نے کہا اناردانہ چاہیے کیا کر رہے ہو، کہا سب لوگ کہتے ہیں کہ اس میں دانے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں، پھر بھی وہ جیتا ہے، پھر بھی جیتا ہو، پیٹرول وہی جی کہ دانشتہ ہو تو وہی جنشتہ ہو، خدا مات کا دے کہ انار دا انار دا دن دانی ہے، فرشتی نہیں کہا۔ یہ طالب مارا ہوگا دفتر تو میلے کا منڈا کا جوڑے منڈا کا وہ خبر ہوا ہو رہا کہنا
پتاب یہ منڈا کٹ منڈر واچ ملائک فرشتے پاک صاف الحمدللہ. علماء نے لکھا ہے کہ احوال سوق بازار کا حال جاننا ضروری ہے. شرح العقود میں بھی لکھا ہے اور فتاوی شام میں بھی کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کبھی منڈی جائے, پتہ کر لے خرید فروخت کس طرح ہو رہی ہے, تاکہ وہ فتویٰ دیتے وقت بازار کے حال کو سامنے رکھے. بہت سارے مسائل عرف اور ماحولیات پر متفر رہے. مثلا ہمارے فقہا کے قاعدے کے مطابق ایک رواج ہے بازار میں, اس کو یہ لوگ پگڑی کہتے ہیں. پگڑی مستقل تجارت کا حصہ ہے. تو قدیم فقہ کے قاعدے کے مطابق وہ ناجائز, لیکن جب ہم بازار دیکھتے ہیں تو نہ تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, نہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہے, اور نہ اس پر کوئی نزاع اور جھگڑا ہے. تو کتاب البیوع کا اصول یہ ہے کہ فساد دو وجہ سے آئے گا, یا تو نفس کے خلاف ہو یا مفضی للنزاع. تو جہاں نفس کی بھی خلاف ورزی نہیں ہے اور مفضی للنزاع بھی نہیں ہے, جواز یقینی ہے, لیکن اہل فتویٰ بازار کا حال معلوم کرے. میں استاذ گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن مرحوم نے مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ بیمہ زندگی کا ناجائز ہے, کارخانے فیکٹری کار چیزوں کا ضرورتاً جائز ہے, مکروہ سمجھ کر اجازت دیا کرو. خود براہ راست مجھ سے فرمایا. یہاں جمعہ پڑھایا حضرت نے, سوال ہوا تو حضرت نے کہا چیزوں کی جائز ہے. لیکن حضرت کے وصال کے بعد جب وہاں کے دارالافتاء سے رجوع کیا گیا تو ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں, کوئی چیز موجود نہیں. امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بھوک ہڑتال کا پوچھا گیا تھا کہ بھوک ہڑتال جائز ہے؟ کبھی کبھی لوگ بھوک ہڑتال کر لیتے کہ بھئی کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, اور اس اتھارٹی کو دباؤ ڈالتے ہیں کہ ہمارے مطالبات مان لو. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تو خود کشی کا پیش خیمہ ہے, ناجائز ہے. تو مولانا منظور صاحب نعمانی ان کے شاگرد بیٹھے تھے, انہوں نے کہا نہیں حضرت, اس سے اس شخص کی مظلومیت واضح ہو جاتی ہے, ملکوں میں کوہرام مچ جاتا ہے اور انسانیت کی تنظیمیں اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے, اور اس شخص کے مطالبے ماننے کے لیے اس کارخانے دار کو اور اس مالک کو اور اس اتھارٹی کے بڑے پر پریشر بڑھتا ہے, آخر کار وہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو امام الاثر مولانا انور شاہ نے کہا کہ اگر یہ ہے تو جائز, بھوک ہڑتال کی جائز. شیخ الازہر کو جب کہا گیا کہ فلسطینیوں کے پاس خودکش حملوں کے علاوہ اسرائیلیوں سے جان چھڑانے کی کوئی وجہ نہیں ہے, تو شیخ الازہر نے مصر میں بیٹھ کر جامع ازہر کے پیڈ اور مہر کے ساتھ فتویٰ لکھ دیا, جواز کا لکھ دیا. اور فقہ کا قاعدہ ہے کہ من لم یدر اہل زمانہ, جو اہل زمانہ کے احوال نہیں جانتا وہ مفتی نہیں بن سکتا ہے. اس لیے تخصص والے اخبارات شوق سے پڑھتے ہیں. شامی پڑھنے کی ضرورت نہیں, نہ عالمگیری اخبار ضروری دیکھنا ہے تاکہ ان کو دنیا کا پتہ چل جائے اور وہ ایک کامیاب مفتی بن جائے. وعلم آدم الاسماء كلها, سکھا دیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے, یعنی آدم میں صلاحیت تھی تو اس نے سیکھ لیے. ثم عرضهم على الملائکہ, پھر آپ نے وہ نام پیش کیے فرشتوں کے سامنے بھی. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, اور فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, میں فرشتے سمجھ گئے کوئی ہمارا تو امتحان شروع ہو گیا اور ہم کب امتحان خداوندی میں پاس ہو سکتے ہیں. قالوا سبحانک, کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے, کیا آپ کے فعل پر کوئی اعتراض کر سکے. سبحانک میں اللہ کی عظمت اور بندے کی عاجزی مراد ہوتی ہے. لا علم لنا، ہمیں نہیں ہے کچھ علم منصب خلافت کا، اشیاء عالم اور ضرورت العباد کا، الا ما علمتنا، مگر اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا، کہ ہم آپ کی عبادت و طاعات میں مشغول رہتے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ خوب علم والے اور حکمت والے ہیں. آدم کے مناسب آپ جانتے ہیں اور اس کے پیدا کرنے کی حکمتیں آپ ہی کی شان کے لائق ہیں، بندے کب اس تک پہنچ سکتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا آدم آپ بتا دیں ان کو ان چیزوں کے نام. فلما انبئهم باسمائهم، پس جس وقت بتا دیے ان کو ان کے نام، آدم علیہ السلام نے سارے نام بتا دیے. اشارہ ہے کہ جس میں آدمیت زیادہ ہو وہ امتحان سے نہیں ڈرتا، پڑھ پڑھ کر کے انعامات لے لیتے پھر امتحان سے بھاگ جاتے. آدمیت کمزور ہے اس کی، پورا آدم نہیں، اس کے اندر کوئی اور چیز بھی شامل ہے. قال علم اقول لکم، اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا تم سے انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں نظر نہ آنے والی چیز آسمان و زمین کی، مخلوق کو جو نظر نہیں آتی، اللہ کو تو سب برابر ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، کہ خلافت ہمارا حق ہے، اور جو تم دکھاتے ہو تبدون، اور جو تم چھپاتے ہو. ظاہر تو انہوں نے نسبح بحمد و نقدس لک کیا، لیکن شاید خیال یہ تھا کہ یہ کام بھی ہمارے سپرد ہو سکتا ہے، ہم اچھی طرح انجام دیں گے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، سب نے اب حضرت آدم کی تابعداری اور اطاعت کرانی ہے، کیونکہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد کامیاب کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے آدم کو مسجودی ملائک بنایا جا رہا ہے. وقفہ کر لو. آپ نے کل روح المعانی کے حوالے سے فرمایا کہ بدعتی بشریت کے انکار کی وجہ سے فتوی کفر لگایا تھا، خاص دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے. پتہ نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بات واضح نہیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں. انی جائل، یہاں پر تفسیر عثمانی نے کہا ہے کہ شیطان بہت عالم تھا، یہ غلط باتیں ہیں. جس نے بھی کہی غلط کہا ہے، بے دلیل بات. اکثر علماء نور و بشر کا یہ جواب دیتے کہ آپ جنس کے اعتبار سے بشر ہے، صفات کی نور ہے، نورانی ہے. اس طرح نہیں کہیں، یوں کہے کہ آپ کا مقام نور کا ہے، یہ ٹھیک ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، مقام اور مرتبہ تو امت کا بھی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، پیغمبر بشر ہے، یہ سب نور وور کے چکر جو لگاتے ہیں، یہ ڈر کے مارے، یہ خوف زدہ ہے اور کچھ نہیں. شاہ اسماعیل کے بارے میں عصر سے مغرب تک ختم قرآن منقول ہے. ہاں، یہ حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے، وَقَدْ بَلَغَ لَنَا عَنِ السِّقَةِ أَنَّ الشَّاهِ اسماعیل الشَّهِيدِ قد ختم القرآن من العصر الى المغرب بمحضر من العلماء. شاہ صاحب نے فیض الباری جلد 4 فضائل قرآن میں لکھا ہے، مولانا انور شاہ صاحب نے لکھا ہے. آپ تو روح مال جسد کو کہتے ہیں، تو پہلی آیت میں فرشتوں کو یہ بات کہا، کیا آپ کی یہ تعریف صحیح ہے؟ یعنی صحیح ہے. بدعتی اشکال کرتے کہ فرشتے تو نورانی مخلوق اور قرآن میں ان کو یہ بات کہا گیا، ٹھیک بات ہے. یہ بحث اس کے لیے نہیں ہے بشریت کے لیے، یہ بحث ابدیت کے لیے. آپ نور بھی ہے، نور کس دلیل سے ہیں وہ بتایا ہمیں، دلیل کیا ہے اس کی. جب رب العزت نے ملائک کو چند چیزوں کے نام بتائے جب ان سے پوچھا تو وہ بھول گئے کیونکہ ان کی صفت بیان کی گئی اللہ ما علم تھا نا. پرچہ لکھنے کا پہلے تمیز سیکھو پھر لکھو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ. یہ لکھ کے نیچے لکھتے ابو العلماء کرام فتنی حضرات آواز سے دعا کرتے ہیں اور قرآن کریم مخالفت کرتے ہیں. انہ یعلم الجہر ویخفی ما یخفی. جہر کا بھی ذکر ہے نا فتاوی بزازیہ میں ہے کہ لا یجہر بالدعا الا احیانا تعلیما. یہ جو آپ شارٹ کٹ لگاتے ہیں نا کہ دعا کرتے ہیں اور قرآن کے یہ آپ کے زندیق ہونے کی نشانی ہے. آپ کو اس طرح لکھنے کا حق نہیں ہے. آپ صرف یہ لکھے کہ جب آیت میں عاجزی اور آہستہ دعا ہے تو بالجہر کا جواز کس سے اس طرح پوچھے تاکہ آپ زندیق ہونے سے بچ جائیں. هل تجوز ان تصلى سنت الظهر قبل الاذان ان الصلاة یعنی تتعلق بالاذان حسب السنة و اما الصحة فتتعلق بالوقت اذا دخل الوقت له ان يصلي ولو انتظر حتى اذن فهذا محمود ولكن ليس بضروري. علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني. تو معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم کو نام سکھایا نہیں, آدم نے نام سیکھ لیے. اگرچہ صیغہ اس طرح ہے لیکن حاصل یہی ہے. اور فرشتوں کو نام نہیں سکھایا, نہیں نام سب کو سکھایا. تب تو ان سے پوچھا اہل حق کی قبروں کو اللہ بدعت سے محفوظ رکھتے. بابا فرید اور عبد القادر اور حضرت اہل حق نہیں تھے, وہ بھی اہل حق ہے. وہاں بھی بہت آداب بتائے جاتے ہیں. البتہ جیسے کعبے پر کچھ وقت کے لیے مشرکین کا قبضہ ہوا تھا اور 360 بت رکھے تھے, اسی طرح بطور امتحان کے کچھ مدت تک بعض بزرگان دین کے ہاں آزمائش رہتی ہے. فہم بہت کمزور ہے لوگوں کا, اچھی بری بات کے سمجھنے میں بھی دقت ہو رہی ہوتی. پرچی جو شخص لکھے گا وہ اپنا نام اور نمبر اور ناظم صاحب کے پاس سے پرچی آئے گی تاکہ اس کی اصلاح بھی کرے بعد میں. بعض پرچیوں پر ان کو بلائیں گے تاکہ ان کو آداب و اخلاق آئے. ایسی پرچیاں حجرے والی نہیں چلے گی, حجرے اور بازار والی پرچیاں نہ بھیجو. وہ پرچی جو یہاں پیش ہوگی وہ ناظم صاحب کی مصدقہ ہو کہ یہ لڑکا یہاں موجود ہے اور یہ داخلہ نمبر صحیح ہے, تاکہ کوئی لڑکا کسی اور کا نام نہ دے. جی ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمارے اس مؤذن کے لیے دعا کریں کہ یہ لوڈ سپیکر صحیح لگائے, مجھے تکلیفیں نہ پہنچائے. 20 سال ہو گئے اور جت دکھو تھی ہوتی آن کلو تھی, جیسے تھا اسی طرح ہی ہے, بگڑ گیا اور اچھا نہیں ہوا. اور ہر کام میں جلدی فوراً جلدی تاکہ یہ جلدی کمرے میں چلا جائے. بس یہ نہیں کبھی خیال کرے گا کہ بھئی کام آرام سے ہو, تسلی سے ہو, عبادت و ثواب کا ہے, ذمہ داری کا. نہ نہ, بس ایک فریض ہے جو پورا کر رہا ہے, بھاگ رہا ہے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. سورۃ بقرہ کے اندر تیسرے رکوع سے سورت کا موضوع دعوت اللہ التوحید الخالص للہ وحدہ اس کا بیان تھا اور اس پر ادلہ پیش فرمائی. جس کتاب کے ذریعے یہ دعوت دی جاتی ہے اس کے لیے تحدی کی گئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، نہ ماننے والے اور نہ حق مقابلہ کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنا دی گئی، اعدت للکافرین، اور متعین و فرمان برداروں کے لیے خوشخبریوں کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد مثالوں کی حکمت اور اسرار ذکر ہوئے، اور مثالوں پر اعتراض کرنے والوں کی نشاندہی کی گئی کہ یہ شریعت کے نافرمان اور بے راہ روی کرنے والے ہیں۔ پھر چار خطابات ہیں چار نعمتوں کے ساتھ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ پہلا خطاب ہے چار میں سے، اور نعمت ذکر ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں وجود دیا، پیدا کیا۔ دوسرا خطاب اور نعمت، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور تیسرا خطاب تعظیم الملائکہ لآدم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی۔ اور چوتھا خطاب اور نعمت، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا، قبول التوبہ من آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ درمیان میں جو امور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں امور المصلحہ یا امور الممدہ للتوحید، سابقہ بیان کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے کچھ امور ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، إِلَّا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَا، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ تھا یہ کافروں میں سے، یا کان بمانے سوارا، ہو گیا کافروں میں سے۔ آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، اور فرشتے چونکہ ضروریات انسانیہ سے مبرات ہے، اس واسطے وہ امتحان نہ دے سکے یا اس میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی پر حضرت آدم کی تعظیم ملائک سے کرائی، اور ان کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ یہ حکم فرشتوں کو تھا یا کل عالم کے مخلوقات کو تھا؟ فرشتے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے، جب ان کو حکم ہوا تو اس وقت کے دیگر موجودین کو بھی حکم تھا۔ جیسے قرآن کریم میں خطابات تقریباً مومنین سے ہیں، لیکن مومنات بھی ان میں شامل ہیں، بلکہ جو خطابات انسان کو ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے۔ بہت کم مقامات پر یا معاشر الجن کا خطاب ہے، اسی طرح خطاب سجدے کا حکم گو ملائک کو تھا، لیکن اس وقت موجود تمام خلائق اس میں شامل تھی۔ اور یا یہ کہ حکم تو ملائک ہی کے لیے تھا، اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے احکام اور لوگوں کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو حق تعالیٰ نے اس کو کہا ہے، از امرتک، میں تمہیں کہہ چکا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ملائک کے ساتھ دیگر احکام بھی وارد ہو چکے ہیں۔ یہ سجدہ جو ملائک سے آدم کا کرایا گیا، آدم کی حیثیت وہی تھی جو مسلمان کے سجدے کے وقت قبلے کی ہوتی ہے۔ آدم مسجود لہو نہیں تھے، مسجود الیہا تھے، اور امر چونکہ رب العزت کا تھا تو اصل سجدے کا لائق حق سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اس قسم کے مواقع پر دو جواب دیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ امتحان کی گھڑی تھی، اور امتحان بڑوں پر سخت سے سخت ہوتا ہے، نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، چنانچہ ابن العربی مالکی نے لکھا، اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادہ اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادہ وانما کان علی احد الوجہین. دو باتوں میں سے ایک تھی, اما کسلام الاعاجم بالتکفی والانحناء, یا تو جیسے عجمی لوگ سلام کرتے ہیں جھک کے, وَإِمَّا وَقَعَ قِبْلَةً كَالسُّجُودِ لِلْكَعْبَ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ, یا آدم واقع تھے قبلے کی طرح جیسے مسلمان کعبے کی طرف اور کبھی بیت المقدس کی طرف سجدہ کر چکے ہیں. وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى, یہ قوی تر جواب ہے, کیونکہ حق تعالیٰ نے کہا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, سب کے سب حضرت آدم کے سجدے میں گر گئے, یعنی آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے. تفسیر احکام القرآن جلد 1 صفحہ 21. وَقَدْ نَسَخَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَقَدْ نَسَخَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ, اور اس امت میں اس قسم کے تعظیمی سجود بھی سب کے سب منسوخ ہے. ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا, فَسَجَدُوا, دوسری جگہ ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدہ کر کے جب فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہے ایسے ہی ہری پگڑی باندھ کر, اکڑ پکڑ. حق تعالیٰ کے مقرب فرشتے سمجھ گئے کہ پٹکار آئی ہے اس پر, تو وہ دوسرے سجدے میں گر گئے. اس لیے ہر رکعت میں دو سجدے تجویز ہوئے. عالمگیری میں ہے لا علی التعین, دونوں ایک جیسے فرض ہیں. اور جب نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے جس سے نماز کا تسلسل متاثر ہوتا ہے, یعنی واجب ترک ہو یا تاخیر فی الواجب ہو یا رکن کے اندر تاخیر ہو, تو سجود سہو کیا جاتا ہے, کیونکہ بھول چوک فی الصلاۃ سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے, تو نماز کے بھول چوک کے تدارک کے لیے سجدہ تجویز ہوا ہے تاکہ شیطان کے شر سے نمازی بچ سکے. الا ابلیس, مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وہیں شیطان عزازیل حق تعالیٰ کی رحمتوں سے بعد میں جا کے مایوس ہوا, تو اس لیے ابلیس کہلائے. ابلس یبلسو کے معنی ہے رحمتوں سے مایوس ہونا. ابا واستکبرا, ابا یا ابا کے معنی ہے انکار کرنا. ایک رسالہ میں نے طالب علمی میں لکھا تھا ابا الآبا للاخ الصبا, کہ ماں باپ کی تابعداری کہاں تک ہو سکتی ہے, کن کن امور میں ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے. اباء الآباء للاخ الصبا, مولوی صبا صاحب کے لیے لگا تھا. ابا انکار کیا, واستکبرا اپنے آپ کو بڑا سمجھا, وکان من الکافرین اور تھا وہ کافروں میں سے, یعنی علم الہی میں پہلے سے مکتوب تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن کافر ہوگا, یا یہ کہ تجرید ہو چکی ہے, کانا کے معنی سوارا یعنی ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ, ہم نے کہا اے آدم, اسکن انت وزوجک, رہیے آپ اور آپ کی بیوی, الجنت جنت میں. آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی تعظیم کرائی, کان یستوحش, روح المانی میں حضرت کو وحشت سی محسوس ہوتی تھی. ایک دن سو رہے تھے اور جب بائیں کروٹ لے لی تو پسلیوں پر پسینہ آیا, اس سے ایک خوبصورت عورت پیدا ہوئی. جب حضرت بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل عورت بیٹھی, پوچھا من انتے, قالت امرأہ, لئی شین سمیت امرأہ, تیرا نام امرأہ کیوں ہے؟ لأنها تتکلم بالمرارة, ایک بات صحیح دوٹ کڑوی, ضرور عورتوں کی باتوں میں ٹیڑ ہوتی ہے, پیار محبت سے بھی باتیں کرے گی تو درمیان میں ایک لچک والی بات لگائے گی. مرد کا کلام ایک جیسا ہوتا ہے اور عورت کا کلام رنگین ہوتا ہے, اوپر نیچے اوپر نیچے. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا ما اسمک, کے نام کیا ہے؟ اس نے کہا حوا. کہا لأی شئن, کا خلقت فی الہوا, ہوا میں پیدا ہوئی ہو. فتبسم من فصاحتها, آدم علیہ السلام دنگ رہ گئے اس کی روانی دوانی کلام پر. ہم نے کہا اے آدم رہیے آپ اور آپ کی اہلیہ الجنتا, جنت میں خوشی تب مکمل ہوتی ہے جب بیوی بھی ساتھ ہو. زی آواز نیما محبوبہ درا سرا, حضرت کے ساتھ اہلیہ بھی ہے, وہ بھی ساتھ رہی ہے. کچھ مدت بعد رب العزت نے ان کو جنت لے گئے. یہ جنت کون سی تھی اور کہاں تھی؟ خواہ معتزلہ اور مودودی صاحب اس چکر میں پڑ گئے اور سب غلط باتیں کہہ گئے. جنت اللہ تعالیٰ کی جنت ہے, اللہ کے لیے آسمان زمین بیچ آڑ پاڑ سب برابر ہے. مسافات تو عباد کے لیے ہوتی ہے, رب العزت کے لیے نہیں ہوتی. آدم سے آدم کو لے آیا اور آدم کو داخل جنت کرنے کوئی مشکل کام تھا؟ وکلا منہا رغدن, اور کھائیے دونوں اس میں سے کھل کر, خوب کھاؤ پیو, حیث شئتما, جہاں تم چاہو. ایک جگہ ایک پھل توڑ کے کھایا, ادھر جا کے ایک اور مشروب پیا, ادھر جا کے کچھ کھاؤ, جائز ہے. لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرۃ, دونوں نزدیک نہ جانا اس درخت کے. فتکونا من الظالمین, بس ہو جائیں گے نامناسب کام کرنے والوں میں سے. جنت تھی لیکن تھوڑی سی پابندی تھی. لوگ اشکال کرتے کہ جنت میں تو حساب کتاب نہیں ہے, تو جواب یہ کہ یہ امتحانی جنت ہے, وہ دائمی جنت میں حساب کتاب نہیں ہوگا. اب آدم و حوا جنت میں گھوم پھر رہے ہیں, عیش و عشرت کر رہے ہیں, اور یہ بےمان جو ہے ابلیس, یہ بدتیوں کا جرنیل, کیونکہ نور و بشر اس نے اٹھایا نا. اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا, سورت ہجر میں ہے کہ میں بشر کا سجدہ نہیں کروں گا, نور ہونا ضروری. تو نبی کی بشریت پر اعتراض کرنے والا کہ نبی کو بشر کہنے بے ادبی, یہ ابلیس کا عقیدہ ہے. تو پہلا اعلی حضرت وہی تھا اور بعد میں آئے. اور اگر فرشتوں کو دیکھ کے یہ بھی سجدہ کر لیتا تو عمر بھر کی لعنت سے بچ جاتا. تو غیر مقلد بھی پہلے یہی ہیں, بزرگوں کی تقلید نہیں کی. عجیب بات بتاؤں آپ کو ہمارے درس میں, کہ یہ غیر مقلد اور مبتدین ایک چیز ہے. جتنے مسائل اور عقائد میں بدعتیوں کا اختلاف ہے ان میں غیر مقلد ہے. مثلاً ابھی مبارک راتیں گزری ہے تو انہوں نے نفلوں کی جماعتیں کی, احناف کا اتفاق ہے اس پر کہ نوافل کے جماعت گناہ کبیرہ و حرام ہے. تمام مسائل میں جو اہل حق سے ان کا اختلاف ہے ان میں وہ غیر مقلد ہے. میں نے احسن الاتر کے اخیر میں لکھا ہے کہ جن مسائل میں ان کا ہم سے اختلاف ہے ان میں وہ بھی غیر مقلد ہے. اگر وہ فقہ کی تقلید کر لے تو تمام بدعت چھوڑنی پڑے گی. یہ درخت کون سا تھا؟ مفسرین کو جو جو درخت پسند تھا, کسی نے کہا انگور کا تھا, کسی نے کہا انجیر کا تھا, ایسے خواہ خواہ. مشہور یہ ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا. اور کہتے ہیں حوا نے ایک دانہ لیا اور ناخن سے توڑا تو اس میں ایک نشان سا بنا ہوا ہے. یہ تو حدیث شریف میں ہے کہ یہ بہت بڑا دانہ تھا. فما زال تنقص, مسلسل گٹ رہا. شروع شروع میں گندم کا دانہ بھی ایسا تھا جیسے ٹماٹر اور سیب. فما زال تنقص, مسلسل دانہ گٹ رہا. ہمارے محتاط مفسرین نے کہا ہے کہ بس اس کا ترجمہ کرو شجرہ ممنوعہ، وہ درخت جس کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ کسی گناہ میں مبتلا ہونا اور بات ہے، اور اس گناہ کے مواطن کے قریب ہونا اور بات۔ فقہاء کرام نے اس سے استدلال کیا ہے، کسی کے گناہ اور جرم سے بچنے کے لیے پہلے سے پابندی لگائی جائے۔ جیسے باہر شر شور ہو تو طلباء کو پابند کیا جائے تاکہ باہر نہ نکلو، جس کو فقہاء کرام کہتے ہیں سدن للذرائع وحسمن لمادۃ الفساد۔ فازلہم الشیطان عنہا، پس ہٹا دیا ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے۔ ازل یذلو، زل یا ذلو کے معنی آتے ہیں قدم کا پیچھے ہٹنا، ذلت الاقدام۔ اور فازلہما، چونکہ آدم و حوا میں تزلزل آیا، سابقہ موقف پر رہے نہیں، فاخرجہما، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما، ان جگہوں سے، کانا فیہ، جس میں یہ دونوں تھے۔ ابلیس جنت تو نہیں جا سکتا، البتہ دو قول ہے، ایک اسرائیلی روایات کے مطابق ہے، اسرائیلی روایات بخاری میں ہے، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، جو دین اسلام کے خلاف نہیں ہے وہ اسرائیلی روایات نقل کرنا جائز ہے، اسی پر اعتماد کر کے شیخ الہند نے یہاں حاشیے میں لکھ دیا ہے۔ یہ حاشیہ بقرہ کا شبیر احمد صاحب کا نہیں ہے، یہ شیخ الہند کا ہے، ان کے استاذ کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابلیس یتشکل باشکال المختلفہ، اس نے سانپ کی شکل اختیار کی اور مور کے پاؤں میں لپک گیا، اور مور جنتی پرندہ ہے، وہ جنت چلا گیا، یہ وہاں کھل گیا اور پھر شرارتیں کرنے لگا ابلیس۔ یہ اسرائیلی روایت میں موجود ہے، مفسرین نے اس کو لیا ہے، لیکن بڑے اور محتاط مفسروں نے کہا ہے کہ یہ بات کمزور ہے۔ قرآن کریم نے جب بھی اس کا ذکر کیا ہے تو کہا ہے فوسوسہ، فوسوسہ لہما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ وقاسمہما، قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، فہل ادلکما علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا، اس درخت میں سے کھانے کے بعد ہمیشہ رہو گے یا فرشتہ ہی بن جاؤ گے؟ ظاہر بات ہے لیڈر باہر ہوتا ہے ملکوں میں اور ملک کے اندر فسادات کراتا ہے، اس کے اشارات آتے ہیں، دنگا فساد مچتا ہے، لیڈران جیل خانوں میں بند ہوتے ہیں، قید میں، اور باہر تحریکیں چلتی ہیں، فوسوسہ، وسوسے کے لیے خود موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو اترو، باس تمہارے باس کے دشمن ہوں گے۔ یا رب، کون کہاں اترا؟ کہتے آدم کو ہندوستان میں اتارا، وہاں سیلون میں ایک جگہ ہے سرندیپ میں، اس کو بابا قدم آدم کہتے ہیں، قدیم ہند پورا ہے۔ اور حوا کو جد میں اتارا، جدہ کے معنی دادی، وہ ہماری دادی جان تھی۔ اور مور کو کشمیر میں اتارا، وہ خوبصورت زیادہ ہے۔ اور سام کو کہاں پھینکا؟ جس کو جو علاقہ پسند نہیں تھا وہ لکھ دیا، کسی کو کابل پسند نہیں تھا، کسی کو زابل پسند نہیں تھا، کسی کو خوارزم پسند نہیں تھا، اور ہم نے کہا اترو, باس تمہارے باس کے دشمن ہوں گے, ان زمین میں یہ عداوت شروع ہو جائے گی. اور ان دشمنیوں کے درمیان حضرت آدم خلافت فرمائیں گے, عدل کریں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے, وہ متاعٌ فائدہ اٹھانا ہے, الٰہین ایک وقت تک, ایک وقت تک زمین میں رہو. آدم علیہ السلام اترے اور حوا بی بی اتری, اور سانپ اور مور اتارے گئے اگر وہ روایات مانی جائے, ورنہ یہ دونوں اترے. اور قلنا اور اہبتو, یہ صیغہ جمع آ سکتا ہے. ایک کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو کہا تھا امکسو امکسو انی آنست نارا, ایک عورت کے لیے جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آیا احترام و ادب میں. آدم علیہ السلام نے دنیا میں کتنا رونا رویا ہے, ایک روایت ہے کہ 200 سال تک, اور مشہور روایت ہے کہ 40 سال تک حضرت روتے رہے اس لغزش کی وجہ سے جو صادر ہوئی غیر ارادی طور پر, اور بغیر ارادے کے گناہ ہوتا نہیں. نسی آدم ولم نجد له عزما, بھول گئے آدم, ہم نے ان میں گناہ کا ارادہ نہیں دیکھا. چالیس سال کے بعد عرفات میں دونوں کی ملاقات ہوئی, حوا بی بی جدے سے وہاں پہنچی, اور حضرت صاحب نے پیدل 50 حج کیے ہیں ہندوستان سے. حج آدم و 50 حجۃً ماشیاً من الہند, علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے. 40 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, آپ کو کلمات عطا کیے گئے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اور بھی کلمات ہیں. بعض روایات حدیث میں ہیں کہ آپ نے ساق العرش پر محمد الرسول اللہ دیکھا تھا, اور حضرت کے پاک کلمے کے وسیلے سے دعا مانگی. یہ روایت 5 طرق سے ہیں, 3 طرق موضوع ہے, 1 ضعیف ہے اور 5 بالکل صحیح سالب ہے. شیخ القرآن نے جواہر میں, یا پنجپیر مولانا نے بصائر میں, یا نیلوی صاحب نے منشور میں جو ضعیف و موضوع ہے ان کو کلام کیا ہے, جو سلیم روایت ہے اس پر کوئی کلام نہیں ہے. اس روایت کو کوسری نے محق و تقول میں نقل کیا ہے, اس میں ایک لفظ آئے ہیں کہ ازنب آدم, تو منکرین توسل کے کہتے ہیں کہ دیکھو آدم کی طرف گناہ منسوب ہوا, یہ تو قرآن میں ہے, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, یہ کون سی بات ہے, یہ کوئی اعتراض کی وجہ ہے ہی نہیں. ذنب کی نسبت نبی کی طرف جائز ہے, ذنب کا صدور نبی سے محال ہے, یہ اصل بات. ہم انشاءاللہ تعالی اس قسم کی روایات کا حال ذکر کریں گے وابتغوا الیہ الوسیلہ کے ذیل میں, جب سورہ مائدہ بخیر و عافیت آئے گی. فَتَلَقَّا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمے, فَتَابَ عَلَيْهِ, پس اللہ نے توبہ قبول کی ان کی, اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلمات تو ربنا ظلمنا انفسنا, تو ٹھیک ہے یہ بھی ہے, اور قیل رعا علی ساق العرش محمد الرسول اللہ, روح المانی میں ہے, اور اس نے توثیق کی روایت کی. قل نہبتوا منہا جمیعا, دیکھو وسیلہ 2 قسم کا ہے, ایک وسیلہ شرعیہ ہے جو شریعت کے موافق ہو, ایک معصوم بچے کو ہم کہتے ہیں اللہم اجعلہ لنا شافعا و مشفع, خدا اس بچے کو ہمارے حق میں سفارشی بنا اور اس کی سفارش قبول فرما. اور ایک الوسیلۃ الشرعیہ ہے, یعنی الوسیلہ غیر شرعیہ, جیسے بندوں کو اختیارات مانا جائے, حاضر ناظر متصرف مانا جائے, وہ کفر کا عقیدہ ہے. قل نہبتوا منہا جمیعا, ہم نے کہا اترو یہاں سے سب کے سب, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, بس جب کبھی آئے تمہارے ہاں میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی,
فمن تبع ہدایا جس نے اتباع کیا میری ہدایت کا فلا خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ولا هم يحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے. دنیا کے اندر میری طرف سے ہدایت کا ساز و سامان آئے گا, وقتاً فوقتاً انبیاء مبعوث ہوں گے, آسمانی کتب اور صحف نازل ہوں گے, اور سب کے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور جامع شریعت لے کر کے آئیں گے. جنہوں نے ہدایت قبول کی وہ ہمیشہ کے لیے خوف و خطر سے بچے گا. خوف اور حزن دو باتوں کا فرق ہے. خوف آنے والے خطرے کا ہے اور حزن گزرے ہوئے خطرے کا ہے. آپ کا ایک بیمار ہے اور آپ کو بہت صدمہ ہے کہ یہ فوت نہ ہو جائے, یہ خوف ہے, اور جب وہ فوت ہو جائے پھر آپ کو صدمہ, یہ حزن ہے. فلا خوف علیہم, اس لیے مفسرین کہتے ہیں خوف آنے والے سے تعلق ہے, ولا هم يحزنون نہ یہ غمگین ہوں گے, حزن کا تعلق گزرے ہوئے وقت صدمے و حادثہ سے. والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, تکذیب کی ہماری آیتوں کی, اولئک اصحاب النار, یہ لوگ دوزخ والے ہوں گے, هم فیہا خالدون, اور یہ دوزخوں میں ہمیشہ رہیں گے. سورت کی ابتدائی پانچ آیات میں مومنین کے پانچ اوصاف ذکر ہوئے, دو آیتوں میں کفار کی مذمت کی گئی, ایک رکوع میں دس نشانیاں دو مثالیں منافقین کی ذکر کیے گئے. تو دعوی سورت کو پہلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, ادلہ آفاقیہ اور خارجیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے, اور قرآن کے ساتھ تحدید کی گئی کہ اگر تم آسمانی کتاب نہیں مانتے ہو تو مقابلہ کر لو, اور نہیں کر سکو گے تو وعید کر دی گئی, اور ماننے والوں کے لیے وعد اور بشارت کا ذکر ہوا, مثالوں کی حکمت اور اسرار ذکر کیے, اور نقض عہد وغیرہ معاصی پر گرفت فرمائی, اور چار خطابات آگئے خصوصی. پہلا خطاب کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا, وہ تم نہیں تھے اور اللہ نے عام موجود کیا, اور دوسرا خطاب هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اور تیسرا خطاب سجود تعظیم الملائکہ لآدم, اور چوتھا خطاب اور نعمت کا ذکر قبول التوبہ من آدم, آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور اس پر نتیجہ.